بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج جون 2014 کی پہلی تاریخ ہے. آج کا ٹاپک ہے قرآن امیریکل یا قرآن ایک معجزہ. دیکھیے اس ٹاپک کو سمجھنے کے لیے اس کا بیک گراؤنڈ جاننا ضروری ہے. پچھلے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ بہت سے پیغمبر آئے, تو پیغمبروں کو اللہ کی طرف سے معجزہ میریکل یاد آتا. میریکل قرآن میں سورہ الحدید میں بتایا گیا ہے کہ ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات. یہ بالبینات جو ہے اس سے مراد ہے معجزہ, یعنی کتاب اور وحی کے علاوہ معجزہ دیا جاتا تھا. معجزہ کے معنی ہوتے ہیں عاجز کر دینے والا, یعنی اسپیچلیس کر دینے والا. تو کوئی ایسی چیز دی جاتی تھی جس سے ان کے جو ان کا جو آڈینس ہوتا تھا وہ اس کے پاس کوئی ریفیوٹ کرنے کے لیے کوئی بیس نہ رہے, وہ اسپیچلیس ہو جائے. اس کے لیے آتے تھے میریکل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے, جب مکہ میں آئے, تو وہ زمانہ تھا 7th century AD کا فرسٹ کوارٹر. تو آپ آخری نبی تھے, تو آپ کو کوئی معجزہ کوئی میریکل نہیں دیا گیا. تو آپ کے ساتھ بھی وہی ہوا جو پچھلے ہوا تھا, یعنی لوگ آپ کے خلاف ہو گئے, آپ کو پریشان کرنے لگے, رکاوٹ ڈالنے لگے. تو رسول اور اصحاب رسول کی ایک خواہش ہوئی کہ جس طرح پچھلے پیغمبروں کو میریکل دیے جاتے تھے, ہم کو بھی کوئی میریکل ملے. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم کو میریکل ملنے والا نہیں ہے. یہ آیت آپ پڑھ سکتے ہیں سورہ الاسراء میں, آیت نمبر 59. وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون. تو یہ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ خدا نے یہ طے کر دیا ہے کہ آخری پیغمبر کو معجزہ نہیں دیا جائے گا. لیکن لوگ مخالفت کرتے تھے, تو مخالفتوں کو دیکھ کر رسول اور صحابہ رسول کے دل میں آتا تھا کہ کاش میریکل آتا تو اسپیشل ہو جاتے. تو ایک اور بہت سخت آیت اتری, وہ آیت ہے سورہ الانعام آیت نمبر 35. اس آیت کو آپ پڑھیے, بہت ہی سخت آیت ہے. الانعام 35, اسے کہا گیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو تو زمین میں ٹنل بناؤ, زمین میں گھسو, آسمان میں لیڈر لگاؤ, اوپر چڑھو اور لاؤ میریکل جو تم چاہتے ہو, کیوں خدا کی خدا دینے والا ہے نہیں. اتنی سخت آیت ہے. تو پرل قرآن میں یہ بات بہت کلیئر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معجزہ نہیں دیا گیا. اگرچہ ہمارے علماء نے اس رات کو نہیں سمجھا اور بہت سی کتابیں لکھ ڈالی اور دکھایا کہ رسول اللہ کو معجزے دیے گئے تھے. یعنی قرآن میں جب صاف صاف ہے کہ معجزہ نہیں دیے گئے تو آپ کو کتاب لکھنے کی ضرورت کیا ہے. تو جو واقعات تھے حقیقت میں مدد کے, نصرت کے, ہیلپ کے, وہ ہمارے آپ کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. اس کو انہوں نے معجزہ بنا دیا. یہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے ہماری کتابوں میں کہ نصرت کے واقعات کو معجزہ بنا کر پیش کیا گیا, تاکہ ثابت ہو کہ ہمارا رسول جو ہے اس کو بھی معجزہ دیا گیا تھا, حالانکہ دیا نہیں گیا. اب میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. یہ حدیث آئی ہے بخاری میں اور مسلم میں. بخاری میں یہ حدیث ہے فضائل القرآن کے باب کے تحت. اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ پچھلے نبیوں کو معجزے دیے گئے, مریکل دیے گئے ہر نبی کو اپنے زمانے کے لحاظ سے, لیکن آخری رسول کو کوئی معجزہ نہیں دیا گیا سوائے وحی کے, یعنی قرآن کے. تو قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب ہدایت بھی ہے اور وہ معجزہ بھی ہے. لیکن یہ سادہ بات نہیں تھی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قرآن کو معجزہ بنا دیا گیا اور کوئی اور بریک نہیں دیا گیا تو یہ سادہ بات نہیں تھی. دیٹ واز اینڈ آف این ایج. یہ سادہ بات نہیں تھی. آپ سے پہلے جو ایج تھا وہ ایج آف سوٹ تھا. آپ کے پاس ایک نیا دور شروع ہوا جو تھا ایج آف آئیڈیالوجی, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے ایج آف وائلنس تھا, اب ایج آف پیس دنیا میں لایا گیا. یہ بہت بڑا اللہ کا فیصلہ تھا. کیا آپ جانتے ہیں کہ پچھلی تاریخ ہزاروں سال سے سب سے بڑی طاقت جو تھی مانی جاتی تھی تلوار, مائٹ از رائٹ, الحرب انفال الحرب. تو وہ دور اللہ نے ختم کر دیا کہ جب کہ تلوار ڈیسائڈنگ فیکٹر بنتی رہتی تھی. دیکھیے ٹرائبل ایج جو تھا یا کنگ شپ کا ایج تھا, ہر ایج میں لوگ تلواریں رکھتے تھے اور تلوار سے مار مار کر ٹھیک کرتے تھے لوگوں کو. تو اس زمانے میں اس کو کہوں گا کہ دیٹ واز ایج آف سورڈ. تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نیا ریولیوشن پیدا کیا. وہ ریولیوشن آیا گریجویٹ طریقے سے, ایک پروسیس کے روپ میں, یہ اچانک نہیں آ گیا, لیکن وہ مقدر تھا کہ آئے. تو رسول اللہ کا جو ظہور تھا, رسول اللہ کا جو دنیا میں آنا تھا, وہ ایک ایج کا خاتمہ, ایک نئے دور کا آغاز تھا. ان ایج آف سوٹ اب سے ختم, اور ایج آف آئیڈیالوجی, ایج آف پیس اب سے شروع. یہ تھا معاملہ. تو اب جو لوگ میریکل مانگتے تھے تو دیٹ واز اگینسٹ دا کریشن پلان آف گاڈ. گویا کہ وہ مانگ رہے ہیں ایک ایسی چیز جو اللہ کے تخلیقی نقشے کے مطابق نہیں. اس لیے سخت آیت اتری کہ اللہ کی طرف سے تو آنے والا نہیں ہے, تم چاہو تو سرن لگاؤ اور سیڑھی پر لگا کر چڑھ جاؤ آسمان پر, لاؤ موجزہ کہیں سے, اللہ کی طرف سے آنے والا نہیں ہے. تو یہ اتنی سخت جو آیت اتری قرآن مجید میں اسی لیے تھی کہ لوگ جانیں کہ یہ سادہ بات نہیں ہے. یہ سادہ بات نہیں, ایک نئے دور کا آغاز ہے, ایک نئے انقلابی دور کا آغاز ہے. جبکہ دنیا میں فیصلہ کن چیز سوڈ نہیں ہوگی بلکہ پیسفل ایکٹیویزم ہوگا. یہ تھا. اب میں آپ کو کچھ واقعات بتانا چاہتا ہوں کس طرح سے قرآن میریکل بنتا رہا. یعنی جو کام میریکل سے ہوتا تھا وہ قرآن کے ذریعے ہوا. یہ ٹاپک مجھے ذہن میں آیا ابھی دو دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا, تو پھر میں نے پوری ہسٹری پر غور کیا. ہوا یہ کہ 28 مئی 2014 کو مجھے ایک ٹیلی فون آیا. یہ ٹیلی فون تھا ہمارے سی پی ایس کے ایک ممبر کا. وہ سہارنپور میں جو مدرسہ ہے وہاں کے پڑھے ہوئے ہیں, اب وہ کالج میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ان کا ٹیلی فون آیا. یہ علاقہ جہاں وہ ہیں, یہ وہی علاقہ ہے جہاں آبی فسادات ہوئے تھے, یو پی کا علاقہ. تو انہوں نے کہا کہ میں رکشے پر سفر کر رہا تھا, میرے پاس میری بہن برقع پہنے ہوئی تھی اور خود ان کے داڑھی رہے ہو, سر پر گول ٹوپی. تو انہوں نے بتایا کہ وہاں روڈ پر جام ہو گیا, ان کا رکشہ کھڑا ہو گیا. اتنے میں سامنے سے ایک ہندو آیا, موٹر سائیکل پر سوار تھا, وہ ان کے رکشے کے پاس کھڑا ہوا اور ان کو دیکھ کر کے لگا بے احتحاشا گالی دینے, بالکل ننگی گالی, اور یہ کہا کہ تم کو سارے مسلمانوں کو بھارت چھوڑنا پڑے گا, اب ہماری حکومت آ گئی ہے, تم سب کو بھارت چھوڑ کر جانا پڑے گا, اب سرکار ہماری ہے. اور جو اس کے منہ میں تھا سب کہہ ڈالا اسے, تم ویسے ہو, تم ویسے ہو, تم سب سے خراب لوگ, دنیا کے سب سے برے لوگ ہو, تم کو بھارت چھوڑنا پڑے گا. اچھا, یہ چپ چاپ رکشے میں بیٹھے ہوئے ہیں, ذرا بھی ریئیکٹ نہیں کیا انہوں نے. ہمارے سی پی ایس کے وہ ایک ممبر ہیں, تو کچھ بھی ریئیکٹ نہیں کیا, سن رہے ہیں, یہاں تک کہ وہ بولتے بولتے تھک گئے. جب وہ چپ ہوا تو انہوں نے کیا, اپنے بیگ کھولا, بیگ میں سے یہ قرآن کا ہندی ٹرانسلیشن نکالا, جو ابھی ہمارے یہاں چھپا ہے, پوتر قرآن. اس کو نکال کر کہا کہ یہ آپ کے لیے ایک روحانی گفٹ ہے. روحانی گفٹ کہہ کر اس کو پیش کیا. ان کا بیان ہے کہ اچانک ہی بالکل اٹھا گیا, ایک دم ہی اٹھا گیا, اور لگا کہنے کہ ہم کو چھما کیجیے, ہاتھ جوڑ لیا اس نے, ہم کو چھما کیجیے, آپ تو سنت آدمی ہیں, آپ تو بہت اونچے آدمی ہیں, کہ ہم نے آپ کو گالی دی اور آپ کو روحانی تحفہ پیش کر رہے ہیں. اور نہ صرف اس نے ہاتھ جوڑ کر چھما مانگی, بلکہ ان کو چرن اسپرش بھی کیا, ان کا پاؤں بھی چھوا. ایک دم ہی بدل گیا وہ. یہ تھا قرآن کا میریکل. اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے پھر ٹیلی فون کیا وہاں کے جو پولیس سپرنٹینڈنٹ کو, اس ایریا میں پہلے فساد ہو چکا ہے, ایسا ایک واقعہ گزرا روڈ پر, اگر میں ریئیکٹ کرتا تو فساد ہو جاتا, تو آپ اس صورتحال کو جانیے, اس کو سمجھیے. تو پولیس سپرنٹینڈنٹ جو تھا اس نے فوراً پوچھا کہ آپ اس آدمی کا, اب اس کا نمبر بتائیے, اس کا, وہ موٹر سائیکل پر تھا وہ, تو اس کا نمبر بتائیے, ہم اس کو پکڑیں گے. تو اس کے بعد جو جواب دیا انہوں نے وہ تھا سی پی ایس کا جو اسپرٹ ہے اس کا وہ جواب تھا. انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں سی پی ایس کا ممبر ہوں, سی پی ایس کی پالیسی ہے نفرت کے جواب میں محبت کرنا, اتفا بلتی احسن, قرآن کی تعلیم ہے کہ اتفا بلتی احسن, نفرت کے جواب میں محبت کرو, خیر خواہی کرو. تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میرے جیسا آدمی اس کے موٹر سائیکل ٹیلی فون نمبر, میرے جیسا آدمی اس کے موٹر سائیکل کا نمبر نوٹ کرتا؟ جب میرے دل میں اس کے خلاف نفرت نہیں تھی, انتقام نہیں تھا, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس کی موٹر سائیکل کا نمبر نوٹ کرتا؟ یہ سن کر کے بالکل سپرنٹینڈنٹ پولیس جو تھا وہ اٹھا گیا. وہ اس نے کھڑے ہو کر ان کو استقبال کیا, پھر اس کو بھی انہوں نے یہ کتاب دیا, یہ قرآن کا ہندی ترجمہ. تو پولیس سپرنٹینڈنٹ بالکل وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر اس نے لیا اور بہت زیادہ عزت دیا ان کو کہ آپ جیسے آدمی کی ہمیں ضرورت ہے. تو یہ تھا قرآن کا میریکل. اس کے بعد اس پولیس آفیسر نے ٹیلی فون کیا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو وہاں کا جو تھا, کہ ایسا قصہ ہوا. تو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے باقاعدہ ان کو ٹیلی فون کر کے بلایا, اب بہت عزت دی اور یعنی کھانے پر بلایا, حالانکہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کسی کو کھانے پر نہیں بلایا کرتا. اب آپ انہوں نے یہ کتاب پیش کی. یہ ہے وہ حقیقت جس سے ساری دنیا کے مسلمان بے خبر ہیں. مسلمان آج بھی گن کو طاقت سمجھتے ہیں, بم کو طاقت سمجھتے ہیں, لڑائی کو طاقت سمجھتے ہیں. کیسے کیسے عجیب لوگ ہیں. یعنی خدا نے وہ دور ختم کر دیا, گن کا دور, بم کا دور, وائلنس کا دور ختم کر دیا, اور دنیا میں پیس, اور ایک ایسی کتاب دے دی کہ وہ ہر گن سے ہر بم سے طاقتور ہے. اس کتاب کو لے کر دنیا میں آگے بڑھو. گن کس لیے, بم کس لیے؟ دیکھیں ہماری جو تاریخ ہے, اسلام کی جو تاریخ ہے, پوری پوری تاریخ اس کو کنفرم کرتی ہے. پوری پوری تاریخ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 610 عیسوی میں مکہ میں اپنا مشن شروع کیا, توحید کا مشن, وہ کوئی سیاسی مشن نہیں تھا. رسول اللہ کا مشن کوئی سیاسی مشن نہیں تھا, وہ صرف یہ تھا کہ انسان کو بتایا جائے کہ تمہارا رب کون ہے. بس یہ مشن تھا جس کو ہم توحید کہتے ہیں. تو مکہ کے, آپ جانتے ہیں کہ کیا مکہ میں کوئی لڑائی ہوئی تھی؟ رسول اللہ نے مکہ والوں کو تلوار چلائی تھی, اور مکہ کے جتنے بھی جو انٹیلیجنٹ لوگ تھے, جو جاندار لوگ تھے, وہ سب کے سب داخل ہو گئے اسلام. یہاں کیا, یہاں تک آخری زمانے میں, یعنی مکہ کا جو آخری زمانہ تھا, اس وقت وہاں ایک صاحب جو تھے خالد ولید, جب بہت بعد کوئی ایمان لائے, انہوں نے کہا تھا امر الراس سے, یعنی اسلام قبول کرنے سے کچھ پہلے, کہ دخل الناس فی الاسلام ولم یبق احد بہ تامن. مکہ کے بارے میں رپورٹ دی تھی انہوں نے کہ دخل الناس فی الاسلام ولم یبق احد بہ تامن. اب تو مکہ کے جو جاندار لوگ تھے سب تو اسلام میں چلے گئے. رجل ذو طاق مانا ہوتے ہیں مد آف ٹیسٹ. کوئی مکے میں کوئی مد آف ٹیسٹ نہیں رہا. یعنی ہماری جو سوسائٹی تھی مکے کی, اس میں کوئی مد آف ٹیسٹ نہیں رہا. اب چلو محمد کے پاس. یہ کیسے ہوا؟ یہ اسی قرآن کے ذریعے ہوا. ان کی زبان عربی زبان تھی, اور عربی زبان میں قرآن اترا تھا, اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے تھے. چنانچہ کتاب میں آتا ہے کہ عرض علیہم الاسلام و طلع علیہم القرآن, یعنی آپ نے اسلام پیش کیا اور قرآن پڑھ کر سنایا. یہی تھا اس زمانے میں دعوت, عرض علیہم الاسلام و طلع علیہم القرآن, یہی تھا دعوت. اسی کے ذریعے سے مکہ کے 13 سال کے اندر بغیر کوئی تلوار چلائے ہوئے, نہ کوئی بم تھا وہاں, نہ کوئی گن تھا, لیکن سارے جاندار لوگ تھے وہ سب اسلام میں داخل ہو گئے. جیسا کہ خالد نے کہا تھا کہ دخل الناس فی الاسلام ولم یبق احد بہ تامن, تمام جو پیپل آف ٹیسٹ تھے وہ تو سب چلے گئے اسلام میں. اب ہماری طرف تو کچھ نہیں رہ گیا, چھلکا رہ گیا. یہ سب کیسے ہوا؟ یہ میرے کس سے قرآن کی طریقے ہوا. پھر آپ دیکھیے, آپ سیرت کی کتابوں کو پڑھیے, تو سیرت کی کتابوں میں آپ مدینہ کے بارے میں یہ سینٹنس پڑھیں گے, مدینہ کے بارے میں, کہ لم تبقى دار من دور الانصار الا ودخل فی الاسلام. مدینہ کے بارے میں آتا ہے سیرت کتابوں میں, لم تبقى دار من دور الانصار الا ودخل فی الاسلام, یعنی مدینے کے گھروں میں ویسے کوئی گھر ایسا نہیں بچا جس کے اندر اسلام داخل نہ ہو گیا. یہ کیسے ہوا؟ مدینے پر کوئی رسول اللہ چڑھائی کی تھی؟ کوئی وہاں تلوار چلائی تھی وہاں پر؟ کچھ بھی نہیں, صرف یہی قرآن. وہاں پر کچھ صحابہ گئے اور ان کے پاس ایک ہی چیز تھی, یہی قرآن تھا. تب چھپا ہوا بھی نہیں تھا یہ, اب تو یہ چھپا ہوا ہے. اس طرح سے. تب صحابہ ہوا نہیں تھا, تب تو ان کی میموری میں ہوتا تھا, میموری سے پڑھ سناتے تھے. اسی لیے ان کو کہا جاتا تھا مقری. مقری مانے ہوتے ہیں پڑھ کر سنانے والا. تو جو صحابہ گئے تھے مدینہ وہ بطور مقری گئے تھے, نہ تلوار نہ بندوق نہ بم نہ کچھ, بس جہاں دیکھتے چند لوگ ہیں مدینے میں وہاں جا کے قرآن سناتے تھے ان کو. اور یہی قرآن کے سنانے کا جو پروسیس تھا اس کے نتیجے میں ایسا ہوا کہ تاریخ کہتی ہے کہ لب تب کا دار من دور الانصار الا و دخل فی الاسلام, کہ گھر گھر میں اسلام داخل ہوگی. یہ تھا قرآن کا میریکولس ایفیکٹ. کیسے عجیب لوگ ہیں جو بم اور گن میں طاقت سمجھتے ہیں, جبکہ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ طاقت اس کتاب میں ہے. اسی لحاظ کا فیل آج کل جو بم کلچر اور گن کلچر چلا رہے ہیں مسلمان, کہیں آپ جانتے ہیں کہ ان کو کامیابی بھی ملی ہے؟ صرف یک طرفہ تباہی, کوئی کامیابی بھی نہیں. اس کے بعد دیکھیں اسلام عرب سے نکلا باہر, جو ایشیا اور افریقہ کے جو ایڈجسنٹ کنٹریز تھے ان سب میں پھیلا. وہاں بھی کیسے پھیلا؟ وہاں بھی پھیلا اسی قرآن کے ذریعے سے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ایجپٹ کی, یعنی مصر کی. سر آرتھر کیتھ ایک انگریز تھا ہسٹورین, ایجپٹالوجی کا ایکسپرٹ تھا وہ, یعنی مصریات کا ایکسپرٹ تھا وہ. اس نے کتاب لکھی ہے, اس کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ دی ایجپشنز ور کانکرڈ ناٹ بائی دا سورڈ بٹ بائی دا قرآن. کیسی عجیب بات ہے, دی ایجپشنز ور کانکرڈ ناٹ بائی دا سورڈ بٹ بائی دا قرآن. اس وقت مصر میں جو تھے زیادہ تر کرسچن لوگ تھے, کرسچن, کیونکہ وہ رومن امپائر کا حصہ تھا وہ. تو وہاں ماس کنورژن ہوا, ایجپٹ میں اس پورے ایریا میں ماس کنورژن ہوا. یہ سارے ایریا رومن پارک بیزنطین امپائر کے تحت تھا. تو اس کے بارے میں کہتا ہے وہ کہ دا ایجپشنز ور کانکرڈ ناٹ بائی دا سورڈ بٹ بائی دا قرآن, کہ مصریوں پر جو اسلام کو فتح حاصل ہوئی وہ تلوار سے ذریعہ نہیں ہوئی بلکہ قرآن کے ذریعے ہوئی. تو پوری ہسٹری میں یہاں سے بات, بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جو تاریخ لکھی گئی ہے وہ تاریخ صحیح نہیں لکھی گئی, اس لیے کہ وہی پیٹرن لوگوں نے اختیار کر لیا جو پہلے سے پیٹرن چلا رہا تھا. ہسٹری کا جو پیٹرن تھا, ہسٹری رائٹنگ کا پیٹرن تھا کہ وہی پولیٹیکل باتیں, بادشاہوں کی باتیں, جنگوں کی باتیں, تلوار کی باتیں, یہی تھا پیٹرن ہسٹری رائٹنگ کا پہلے زمانے میں. اسی پیٹرن پر خود مسلمانوں نے بھی تاریخ لکھ دی اسلام کی. اسی لیے سیرت کی کتابوں کو پہلے کہا جاتا تھا مغادی. مغادی معنی جنگیں. بتائیے رسول اللہ کے تاریخ کو جنگوں کی تاریخ بنا دیا, حالانکہ وہ دعوت کی تاریخ ہے, پیسفل آئیڈیالوجی کی تاریخ ہے, اور بتا دیا اس کو مغادی. اور جو کتابیں لکھی سیرت کی وہ کیا ہے, فضول بلدان, فضول شام, اس طرح کے ٹائٹل تھے ان کے. تو وہ اسی وہی جو پیٹرن تھا ہسٹری لکھنے کا پہلے, وہی پیٹرن مسلمانوں میں جاری رہا. اس وجہ سے یہ جو بات آپ سے میں عرض کر رہا ہوں, آپ تاریخ کو پڑھیں, یہ تصور نہیں لیں گے آپ, یہ امپریشن نہیں لیں گے آپ کے کہ اسلام تو قرآن سے پھیلا. آپ یہ سمجھیں گے کہ گھوڑے پر سوار ہوئے, تلوار لیا اور لگے ادھر ادھر مار کاٹ کرنے اور پھر قبضہ کر لی. تو پوری تاریخ میں یہ ہوا ہے کہ قرآن کے ذریعے اسلام پھیلتا رہا. دیکھیں ایک بات میں عرض کروں کہ آپ جو خبریں پڑھتے ہیں لڑائیوں کی, وہ بادشاہوں کی لڑائیاں تھیں, وہ اسلام کی لڑائی نہیں تھی. وہ جو بادشاہ یا خلفاء کیا تھے, وہی بادشاہ تھے. مسلم دور میں جو بادشاہ ہوئے انہوں نے اپنا نام رکھ لیا خلیفہ. تو یہ پولیٹیکل لڑائیاں تھیں, جتنی بھی لڑائیاں آپ دیکھتے ہیں ہسٹری میں پولیٹیکل لڑائیاں تھیں, وہ اسلام کی یا قرآن کی لڑائی نہیں تھی. یعنی پولیٹیکل لڑائیاں جو تھی وہ تو ڈائنسٹی جو ہوتی تھی جو بادشاہت کرتی تھی اس کی ہوتی تھی, ایک بادشاہ کے دوسرے بادشاہ سے, ایک بادشاہ کے دوسرے بادشاہ سے لڑائی. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک پیرل ہسٹری دعوت کی, قرآن کی, یعنی بادشاہوں نے اپنا نام خلفہ رکھ لیا تھا تو بادشاہوں کے جو سیاسی لڑائیاں تھیں وہ الگ چلتی رہتی تھی, ایک پیرل ایک اسٹریم تھی دعوت کی وہ چلتی رہتی اپنی. تو یہ جو پیرل اسٹریم جس کو میں کر رہا ہوں, یہاں پر قرآن سے فیصلے ہوتے تھے, قرآن کے ذریعے سے اسلام آگے بڑھتا تھا. یہ ساری دنیا میں یہی ہوا ہے, اب بھی یہی ہو رہا ہے. ابھی بھی آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں لوگ ابھی بھی اسلام قبول کر رہے ہیں, وہ کیسے؟ اسی کتاب کے ذریعے سے. میں ایک قصہ بتاتا ہوں آپ کو. ایک انگریز نے اسلام قبول کیا جو سنگر تھا, اب اس نے نام رکھ لیا اپنا یوسف اسلام. وہ لندن میں رہتے ہیں, تو انہوں نے خود یہ لکھا ہے کہ میرا بھائی کیرو گیا, وہاں پر کتابیں اس نے خریدی, تو اس میں ایک انگلش ٹرانسلیشن بھی قرآن کا خرید لیا. تو جب واپس آیا وہ تو مجھ کو اس نے وہ ٹرانسلیشن دے دیا, تو میں نے لے لیا اور شیلف پہ رکھ دیا, شیلف پہ رکھ دیا, اب پڑھا نہیں. پھر کیا ہوا کہ یہ یوسف اسلام جو تھے یہ بیمار ہو گئے, ہاسپٹلائز ہو گئے. جب وہ ہاسپٹلائز ہوئے تو وہاں پر کیا کرے, وہاں پر انہوں نے وہ جو قرآن دیا تھا ان کے بھائی نے اس کو لے کر پڑھنا شروع کیا. ہاسپٹل میں اس کو پڑھتے پڑھتے ان کے سمجھ میں آیا کہ سچا دین یہی ہے, اور پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو اس کو بہت ہی ضروری ہے یہ بات کو سمجھنا کہ جن چیزوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ اسلامی جنگیں, وہ سمجھ جگہ نہیں تھی, وہ بادشاہوں کی جگہ تھی. وہ جیسے راجاؤں سے لڑائی ہوتی تھی, بادشاہوں سے ہوتی تھی, نوابوں سے ہوتی تھی, ایسے ہی مسلم دور میں جو لوگ سیاسی رولر تھے, رولر, تو رولرز کے درمیان لڑائیاں ہوتی رہتی تھی. خود اسلام جو پھیلا وہ قرآن کے ذریعے, انڈیا میں بھی جو اسلام پھیلا ہے وہ کوئی مغلوں نے پھیلایا ہے؟ اسلام انڈیا میں مغل رول کرتے رہے کتنے سو سال تک, لیکن مغلوں نے اسلام نہیں پھیلایا. اورنگزیب لڑتا رہا 50 سال تک, اس نے اسلام نہیں پھیلایا. تو انڈیا میں مسلم جو آئے باہر سے لڑتے رہے, کبھی راجاؤں سے کبھی آپس میں, تو وہ ان کی سیاسی لڑائیاں تھیں. اب جو یہ اسلام پھیلا ہے انڈیا میں, اس کا کچھ بھی تعلق سورس سے نہیں ہے, نہ مسلم بادشاہوں سے. چنانچہ سوامی ویویکانند نے انڈیا میں اسلام کے بارے میں کیسے پھیلا اسلام, اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ان کی ورڈنگ ہے کہ اٹ از نان سینس ٹو سے دیٹ ہندوز ور کنورٹڈ ٹو اسلام بائی سورڈ. اس کا بادشاہوں کی لڑائیوں سے, ان کے سیاسی جھگڑوں سے کچھ بھی تعلق نہیں. تو پوری ہسٹری میں دو پیرلل اسٹریم چلتی رہی, ایک اسٹریم پولیٹیکل اسٹریم, وہ بادشاہ لوگ چلا رہے ہیں پولیٹیکل اسٹریم, دوسری اسٹریم دعویٰ اسٹریم ہے, وہ اس قرآن کے بنیاد چل رہی. تو یہ ہے راز کے اللہ تعالیٰ نے کیوں بریک نہیں دیا اس امت کو اور قرآن دیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا کہ دنیا میں ایسا ایک ریولوشن رہے گا, ریولوشن, جبکہ پیسفل طریقے سے سب کچھ حاصل کرنا پاسبل ہو جائے. اب جو دنیا میں دیکھیے, جو ڈیموکریسی ہے, فریڈم ہے, ریلیجس پرسیکیوشن ختم ہو گیا ہے, یونائٹڈ نیشنز قائم ہو گیا ہے, اور ہر طرف پیس 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 کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ ایک خدائی اسکیم ہے, یہ ایک ڈیوائن ریولیوشن ہے. یہ ایک لمبے پروسیس کے بعد یہ ریولیوشن آیا ہے. تو اب لڑنے کوئی بات ہی نہیں. اب جو ادھر ادھر مسلمان بم مار رہے ہیں وہ اسلام کے خلاف چل رہے ہیں, اللہ کی اسکیم جو ہے اس کے خلاف چل رہے ہیں. اچھا, اس کی وجہ کیا ہے, کیوں نہیں چھوڑتے لڑائی؟ اس کی وجہ ان کا غلط ماڈل ان کے مائنڈ میں بیٹھا ہوا ہے. مسلمانوں کے مائنڈ میں ایک غلط ماڈل بیٹھا ہوا ہے, وہ ماڈل ہے پولیٹیکل ماڈل. پولیٹیکل ماڈل آج بھی ان کے مائنڈ میں وہی بیٹھا ہوا, پولیٹیکل ماڈل, پولیٹیکل ماڈل. تو سوچتے ہیں کہ جب تک پولیٹیکل سیٹ پر قبضہ نہ ہو تب تک تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو پولیٹیکل ماڈل تو ختم ہو گیا پہلے, اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا اس کو. اب آئیڈیالوجیکل ماڈل ہے, آئیڈیالوجیکل ماڈل. ابھی انڈیا میں جو ایک پولیٹیکل چینج آیا 16 مئی 2014 کے الیکشن میں, تو مسلمان خواب خواب پریشان ہے. کیوں؟ ان کے معنی بھرا ہوا ہے پولیٹیکل ماڈل. پولیٹیکل سیٹ پر وہ اگر بیٹھے ہوئے ہوں تب سمجھیے کچھ نہیں تو نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک ایسا انقلاب, ایک ریولیوشن برپا کیا ہے کہ پولیٹیکل سیٹ پر کوئی بھی آئے جائے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ خود ڈیوائن اسکیم کا ایک حصہ تھا کہ موجودہ زمانے میں ڈیموکریسی آئی. ڈیموکریسی جو ہے وہ خود ڈیوائن پلان کا ایک حصہ تھا. دیکھیے ڈیموکریسی نے کیا کیا ہے, یعنی سیکولر ڈیموکریسی میں ایک بہت بڑا کام یہ کیا ہے کہ ایڈمنسٹریشن کو دوسرے ڈپارٹمنٹ سے الگ کر دیا. یعنی پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ الگ اور باقی چیزیں الگ. بس دیکھیے ایجوکیشن کے فیلڈ, دعوت کے فیلڈ, سوشل ریفارم کے فیلڈ, اس طرح کے جتنی فیلڈ ہیں وہ بالکل فری ہیں, فری. جو ایڈمنسٹریشن ہے, جو رول ہے, اس کا تعلق اس سے نہیں ہے. آپ کو کوئی پابندی نہیں. جیسے انڈیا میں پہلے جو پولیٹیکل سیٹ اپ تھا اب بدل کر نیا سیٹ اپ آ گیا, لیکن جو اصل فیلڈ ہے ہماری ویسے کے ویسے انٹیکٹ ہے. یعنی پچھلا جو دور تھا, یعنی جو پولیٹیکل ٹیم پہلے انڈیا میں رول کر رہی تھی, اب ایک نئی پولیٹیکل ٹیم آ گئی, لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیونکہ وہ تو آئی ہے کہاں, ایڈمنسٹریشن کے سیٹ پر نئے لوگ بیٹھ گئے. جو ایڈمنسٹریشن کی سیٹ ہے, یعنی انتظامیہ کی سیٹ ہے, اس پر کچھ دوسرے لوگ آ کے بیٹھ گئے. باقی جو ہمارا اصل کنسرن ہے, یعنی ایجوکیشن, دعوت اور سوشل ریفارم اور کنسٹرکشن, یہ سب کھلا ہوا ہے ابھی. جیسے پہلے کھلا تھا اب بھی کھلا ہوا, جیسے پہلے کھلا ہوا تھا اب بھی کھلا ہوا. تو یہ ایک بہت بڑا ریولوشن تھا جو اللہ تعالی نے مینج کر کے دنیا میں پیدا کیا. اس سے مسلمان بالکل بے خبر ہیں, ابھی بھی پولیٹیکل ماڈل لیے بیٹھے ہیں. ہاں کہ دور آ گیا آئیڈیالوجیکل ماڈل کا. تو میں اگر یہ کہوں تو ایگزیجریشن نہیں ہوگا کہ یہ دور دور قرآن ہے, یہ دور دور قرآن ہے. اس لیے کہ قرآن کو ایز این آئیڈیالوجی دنیا کے سامنے لانے کے لیے جتنے مواقع تھے وہ سب کھول دیے گئے آپ کے لیے. اب یہ پرنٹنگ پریس کی وجہ سے سب پاسبل ہوا, کیسی کتاب چھپے. پرنٹنگ پریس سے پہلے ایسی پاسبل نہیں تھی. تو پرنٹنگ پریس کس لیے آیا؟ تاکہ قرآن ہر زبان میں چھپ چھپ کر دنیا پہنچے. اور ایک عجیب غریب چیز ابھی نئی آئی ہے. دیکھیے میں خود تو موبائل لے رکھتا اپنی جیب میں, لیکن دنیا کے ہر انسان کی جیب میں یہ اسمارٹ موبائل ہے آج. شاید میں اکیلا ہوں گا جس کی جیب میں نہیں ہوگا. یہ کیا ہے؟ یہ ایک بریکل ہے. کل ڈاکٹر سانس نے سامنے مجھے اس سے ایک آرٹیکل سنایا کہ قرآن کا جو ہمارا ٹرانسلیشن ہے, ہمارے یہاں سے چھپا ہے انگلش کا ٹرانسلیشن, وہ پورا کا پورا اس میں آ گیا ہے. یعنی وائس بھی اور لکھی ہوئی حالت میں بھی. تو انہوں نے مجھے قرآن جو وائس ریکارڈ کی گئی ہے اس کو مجھے سنایا. تو جب اس کو آن کیا گیا تو قرآن کا ایک حصہ انگلش ٹرانسلیشن اس کا اس کی آواز کے شک میں میرے کان میں آنے لگا. تو وہ ایک عجیب مجھے احساس ہوا کہ خدا نے اس کو بھی مقرب بنا لیا. مقرب یعنی مکی دور میں جو لوگ مقری کہ جاتے تھے وہ ہیومن مقری تھے, یہ میکینیکل مقری ہے. کیسی عجیب بات ہے, ہر انسان کے جیب میں. رسول اللہ کے زمانے میں جو لوگ اسلام کو پیش کرتے تھے تو قرآن پڑھ پڑھ سناتے تھے, تو ان کو کہا جاتا تھا مقری, یعنی قرآن پڑھ کر سنانے والا. اب یہ مشین پڑھ کر سنا رہی ہے. جب اس کو آن کیا گیا اس کی آواز میں کان میں آنے لگی قرآن کا ٹرانسلیشن, تو اچانک میرے زبان آئے لفظ کہ یہ تو میکینیکل مقری ہے, وہ لوگ ہیومن مقری تھے, یہ میکینیکل مقری ہے. اور یہ میکینیکل مقری جو ہے وہ ہر ہر آدمی کی جیب میں پہنچ گیا. تو وہ دور آ گیا جب حدیث میں آتا ہے کہ ہر گھر میں ورڈ آف گاڈ پہنچ جائے گا, ہر گھر میں. یہ تو ہے, جب ہر انسان کی جیب میں اسمارٹ ٹیلی فون آ گیا آواز کے ساتھ کہ آن کیجیے, اس کا آواز آنے لگے گی آپ کو. گب میکینیکل مقری ہر انسان کی جیب میں موجود ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انقلاب ہے, بہت بڑا انقلاب. ایسی حالات میں جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں گن اور بم میں کس قدر بے خبر ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور لفظ بنانا پڑے گا اس بے خبری کو بتانے کے لیے, اس بے خبری کو بتانے کے لیے. تو قرآن کو جو اللہ نے کہا تھا قرآن ہی تمہارا میریکل ہوگا, تم کو کسی اور میریکل کی ضرورت نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا جب کمیونیکیشن ہوگا, فریڈم ہوگی, لوگ ادھر سے ادھر آئے جائیں گے, کمیونیکیشن ہوگا اور گلوبل ٹیکنالوجی آ جائے گی دنیا میں, اور کسی جنگ کے بغیر کسی لڑائی کے بغیر ہر انسان تک قرآن پہنچنا ممکن ہو جائے گا. نہ کوئی لڑائی, نہ کوئی گن, نہ کوئی بم, اور قرآن سب کی جیب میں پہنچا ہوا, چاہے تو پڑھ لے اور چاہے تو سن لے. اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی پلاننگ ہے. جیسا کہ میں اس سے پہلے عرض کیا کہ پلاننگ چلی تھی حضرت ابراہیم کے زمانے سے, حضرت حاجرہ کے زمانے سے, گویا 4000 سال کی پلاننگ کے بعد یہ انقلاب دنیا میں آیا ہے. معمولی بات نہیں ہے, 4000 سال کے بعد یہ انقلاب دنیا میں آیا ہے کہ قرآن جو ہے وہی طاقت بن جائے, قرآن جو ہے وہی طاقت بن جائے. نہ لڑنے کی ضرورت ہے, نہ گن چلانے کی ضرورت ہے. قرآن اپنے آپ میں ایک طاقت ہے, ایٹم بم سے زیادہ بڑی طاقت. آپ غور کیجئے کہ جو لوگ مانتے ہیں کہ یہ قرآن خدا کی کتاب ہے اور وہ لڑائی کر رہے ہیں, بم مار رہے ہیں, تو وہ خدا کی ناقدری کر رہے ہیں, خدا کی انقلاب کی ناقدری کر رہے ہیں. وما قدر اللہ حق قدر, یعنی بتائیے کیا آپ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں کہ رب العالمین کی آپ ناقدری کریں؟ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں آپ؟ قیامت کے دن جب آپ کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے اور وہاں کہا جائے گا تم نے اللہ کی ناقدری کی, تمہارا کیس اس آیت کا کیس ہے کہ اما قدر اللہ کا قدر, انہوں نے خدا کو انڈر اسٹیمیٹ کیا, انڈر ویلو کیا, خدا کی ناقدری کی انہوں نے. کیا آپ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں کہ قیامت میں آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ کو دیا گیا تھا قرآن, یہ ایٹم بم سے بھی طاقتور تھا, یہ آئیڈیالوجیکل ایٹم بم, یہ قرآن جو ہے یہ آئیڈیولوجیکل ایٹم بم ہے, اور آپ لوگوں کو جانے مار رہے ہیں, لوگ سوسائڈ بامبنگ کر رہے ہیں. تو یہ کہا جائے کہ آپ اللہ کے کیسے پلان ہی سے بے خبر ہو گئے, کیسے پلان کو نہیں جانا آپ نے. تو غور کیجئے کہ جب یہ کہا جائے گا تو جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ قرآن خدا کی کتاب, ان کا حال کیا ہوگا؟ کیا وہ اس قابل ہو کے کھڑے ہوں اللہ کے سامنے؟ تو قرآن میں ایک آیت ہے کہ اے لوگو اجتماعی توبہ کرو. بہت ہی عجیب بات ہے, اے لوگو سب مل کر توبہ کرو, اجتماعی توبہ کرو. تو وقت آ گیا کہ ساری امت مسلمہ مل کر توبہ کرے. یہ قرآن کی حکایت ہے کہ اے لوگو سب کے سب مل کر توبہ کرو, انہیں اجتماعی توبہ کرو. تو ساری امت مسلمہ مل کر توبہ, توبہ کا مطلب کیا ہے؟ لوٹنا. جیسے آپ کسی روڈ پر اپنی گاڑی دوڑا رہے ہیں, پتہ چلے کہ آپ غلط راستے پہ چلے تھے تو آپ یو ٹرن لیتے ہیں. تو پوری امت مسلمہ پر وقت آ کر وہ یو ٹرن لے, وہ اسٹاپ کرتے ساری لڑائیوں کو, سارے بم کو, سارے جھگڑے کو, سارے تشدد کو, بالکل ڈیڈ اسٹاپ. یہ ہے توبہ. اور اعلان کرتے ہیں سارے علماء اور سارے وہ لوگ جو اسلام کے نمائندہ ہیں, خدایا آج سامنے چھوڑا, خدایا آج میں ڈسکور کیا کہ تیری اسکیم جو تھی کچھ اور تھی, ہم کچھ اور کر رہے تھے. سارے مسلمانوں کو مل کر چیخنا چاہیے, چیخنا چاہیے کہ اے خدا ہم بے خبر تھے, ہم نے جانا نہیں. مجھے ایک گاؤں کا قصہ اکثر یاد آتا ہے, میں اکثر سوچتا ہوں اپنی تنہائیوں میں. ہمارے گاؤں میں ایک جاہل عورت تھی, تو اس کی ماں مر گئی, وہ اس کی شادی ہو گئی تھی, وہ اپنے سسرال میں رہتی تھی. جب اس کو پتہ چلا کہ میری ماں مر گئی تو سسرال سے آئی تو وہ ایک آخر روتی تھی کہ تھوڑے دل کا مربع نہیں جانا میری مائی, یعنی اے میری ماں مجھے پتہ نہیں تھا کہ تیرے دل میں کیا ہے, میں ورنہ وہی کرتے. تیرے دل کا مربع نہیں جانا ہمارے مائی. آج وقت آ گیا ہے کہ ساری امت مسلمہ یہ کہے کہ خدا ہم کو پتہ نہیں تھا کہ تیری اسکیم آپ تھنک کچھ اور ہے, تیری اسکیم آپ تھنک میں پیسفل ایکٹیویز میں ہم نے وائلنٹ ایکٹیویز چلایا, تیری اسکیم آپ تھنک میں یہ تھا کہ ہم اسلام کی آئیڈیالوجی لے کر اٹھے, ہم گن لے کر اٹھ گئے. خدا ہم آج سے توبہ کرتے, اپنے بم کو گن کو ہم سمندروں میں پھینکتے. وقت آ گیا ہے کہ سارے امت مسلمہ, سارے علماء, سارے اسلام کے نمائندے چیخیں, چیخ کر یہ کہیں, اور فرشتوں کے ریکارڈ میں درج ہو جائے یہ بات. یاد رکھیے کوئی سادہ بات نہیں ہے, کیونکہ یوم یقوم الناس رب العالمین, ایک وقت آنے والا ہے کہ ہم سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے, رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو توفیق دے کہ ہم اصل بات کو سمجھیں, اور اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے پہلے پہلے ہم اپنا آپ کریکشن کر لیں, اپنے کو ٹھیک کر لیں. اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے اور ہم کو اپنی رحمتوں کے سائے میں جگہ دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم اجمعین.
Okay, we'll be starting now with the question answer session. All the online viewers are requested to send their questions on info@cpsglobal.org. Please mention your location when you send your questions. مولانا یہ سوال سہارنپور سے آیا ہے سوامی امر پال سنگھ جی کا. انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا صاحب, ڈاکٹر اسلم از انوالوڈ ان ڈسٹریبیوٹنگ دا قرآن and I also got one copy from him which I am presently studying. However, there is one verse in the Quran which I am not able to understand. It is in Surah At-Tawbah, that is chapter 9, verse number 5. It says, when the forbidden months have passed, kill the polytheists who are at war with you, wherever you find them. Take them captive and besiege them, and lie in wait for them at every place of ambush. But if they repent and take to prayer regularly and pay the alms, then let them go their way. God is forgiving and merciful. My question is that why such a verse which supports violence is mentioned in the Quran? I want to understand the correct meaning of the verse and don't want to be misguided. It could be that Quran is saying something and I am understanding something else. Kindly clarify my doubt with respect to the above verse.
دیکھیں خود ورس ہی میں اس کا جواب موجود ہے, کیونکہ اس میں ہے ایٹ وار, آپ نے خود پڑھا بھی کہ جو لوگ ایٹ وار ہیں تو میدان جنگ میں وہ حملہ کرنے کے لیے نکل پڑے ہیں, ان کے بارے میں آیت ہے. تو ساری دنیا کا یہ بالکل اصول ہے کہ جو ایٹ وار ہوں ان کو تو ان کے طاقت کو توڑنا پڑتا ہے. لیکن قرآن میں دوسری جگہ یہ بھی ہے کہ حتی تزل حرب اوزار, کہ جنگ جب ہتھیار چھوڑ دے تو بس سب بات ختم, کہ جنگ اس وقت تک ہے جب تک کہ فریق ثانی ہتھیار اٹھائے ہوئے ہے اور جنگ کی حالت پیدا کی ہوئی ہے. جیسے ہی جنگ ختم تو ہتھیار استعمال بھی ختم, تو وہ وقتی چیز تھی. یا آج نہیں کہ آج لڑے مسلمان تلوار لے لے کر کے, اس وقتی صورتحال میں ایک ٹیمپرری پیریڈ میں, یہ اس میں دیکھ لیجئے کہ دو باتیں شرط ہیں, ایک ہے ٹیمپرری پیریڈ اور دوسری کہ وہ ہے ان لوگوں سے جو ایٹ وار ہوں. بس اب اس کا, اب اس آیت کا کوئی اپلیکیشن نہیں ہے, وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے, وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے. تو جو لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں حکم ہے کہ روزانہ لڑ لڑ کے بارے لوگوں کو, تو یہ بالکل غلط مطلب نکالتے ہیں. صرف ایک ٹیمپرری سچویشن جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایٹ وار ہونا, اس کے بارے میں یہ بس. یہ تو یہ یونیورسل نارم ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ان کو ختم کرنے کے لیے مقابلہ کرنا پڑتا ہے.
مولانا اگلا سوال دلی سے کیا ہے مس ستوتی ملہوترا نے. انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا, ان این انٹرویو ٹو اے نیوز چینل یسٹرڈے یو اسپوک اباؤٹ دا کرنٹ پولیٹیکل ریجیم, کین یو پلیز الیبوریٹ آن واٹ یو ہیڈ سیڈ؟
میں نے اس میں دیکھیے یہ کہا تھا کہ اٹ از سسٹم دیٹ پریویلز, اٹ از سسٹم دیٹ پریویلز اینڈ ناٹ دی انڈیویجلس. تو انڈیا کے کنٹریس میں نے کہا تھا کہ انڈیا میں 100 برس کے حالات کے نتیجے میں ایک سسٹم ڈیولپ ہوا ہے, کچھ ٹریڈیشن ڈیولپ ہوئی ہیں. آج سے نہیں چل رہا. یہ ابھی میں ریڈیو پر سن رہا تھا, راجا موہن رائے کا قصہ آ رہا تھا. راجا موہن رائے نے بہت زبردست محنت کی انڈیا میں ایک نیا دور لانے کے لیے. تو راجا رام موہن رائے اور ٹیگور, سوامی وکانندا اور اروندو, مہاتما گاندھی, راج گوپالاچاری, ایک یہاں سے بہت ایک سلسلہ ہے. تو ان لوگوں کے کوششوں کے نتیجے میں انڈیا میں ایک سسٹم ڈیولپ ہوا ہے, ہم اس کا پارٹ ہیں. کانسٹیٹیوشن اسی کا پارٹ ہے, موجودہ گورنمنٹ اسی کا پارٹ ہے, ڈیموکریسی اسی کا پارٹ ہے. تو یہ سسٹم ورک کرے گا. کوئی ایک آدمی, کوئی انڈیویجول اگر سیٹ پہ بیٹھ جائے چند سال کے لیے تو وہی سب الٹ پلٹ ڈالے گا, ایسا نہیں ہوتا دنیا میں, ایسا نہیں ہوتا. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ انڈیا جو ہے اس کا کچھ ہسٹری جو ہے, ہسٹری کے جو ایک ہسٹری ہے, اس ہسٹری کے تحت انڈیا میں کیا سسٹم بنا ہے, کیا انڈیا بنا ہے, وہ پریویل کرے گا. ایک آدمی نہیں جو 4 سال 5 سال کی آ کے سیٹ پہ بیٹھ جائے. اسی کو میں نے کہا تھا اٹ از سسٹم دیٹ پریویلز اینڈ ناٹ این انڈیویجول. اور یہ بالکل ایک فیکٹ ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں.
مولانا اگلا سوال مولانا اقبال عمری نے چنئی سے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ 26 مئی 2014 کو نریندر مودی اور ان کے منسٹرز نے ایشور کا شبد یوز کر کے شپت لی. انہوں نے دوسرے کوئی الفاظ نہیں کہے. مولانا ان الفاظ میں انڈیا کا اسپرچل تعارف ہے, تو ہمارا ملک خدا کے پلان کے لیے کتنا پوٹینشیل رکھتا ہے, اس کے بارے میں بتائیں.
دیکھیں آج کل مسلمان جو ہے سمجھتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ خدا کا اس میں ذات ہے, حالانکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ پچھلے پیغمبروں میں بھی اللہ کا نام لیا تھا. آدم بھی اللہ ہی لفظ بولتے تھے. تو لفظ اللہ ایک علامتی لفظ ہے, وہ اس میں ذات نہیں ہے. اس کا ثبوت دینے کے لیے آپ کہنا پڑے گا کہ ابراہیم سے لے کر مسیح تھا سب اللہ اللہ بولتے تھے. حضرت مسیح کے بارے میں آتا کہ ایلی, لفظ ایلی کہا تھا انہوں نے اللہ کی وجہ ایلی. تو انہوں نے ایشور کہا تو اسے پریشانی کی بات کیا ہے؟ اسی بڑی ہستی کے لیے بولے وہ, اسی پریشانی کی کوئی بات ہی نہیں. کوئی خدا کہتا ہے, کوئی گاڈ کہتا ہے, کوئی اللہ کہتا ہے, کسی نے ایلی کہا, کسی پریشانی کی بات کیا؟ کوئی پریشانی کی بات نہیں. ہر آدمی مانتا ہے کہ کوئی سپریم پاور ہے. اس سپریم پاور کو مختلف نام دیتے ہیں لوگ. تو اس سپریم پاور کا نام لے کر انہوں نے حلف لیا تو اسے پریشانی کیا بات؟ مجھے اس میں کوئی سمجھ نہیں آتا کہ اس میں کیوں لوگ اس کو ایک بسرا کھا کرتے ہیں کھلے کر کے.
مولانا اگلا سوال پاکستان سے ہے, عبد اللطیف صاحب نے کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے ایک رول مقرر کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ اس رول کی ادائیگی میں اللہ اس شخص کی مدد کرے. لوگوں نے یہاں اللہ تعالیٰ کی مدد کا یہ تصور رکھا ہے کہ کسی کو مال مل جائے گا تو کہا جائے گا کہ اللہ نے اس کی مدد کی, یا کسی کو کوئی عہدہ مل جائے گا تو لوگ اسے اللہ تعالیٰ کی مدد سمجھتے ہیں. حالانکہ یہ ساری چیزیں تو ٹیسٹ پیپر ہیں. اللہ تعالیٰ کی مدد تو رول کی ادائیگی میں ہوتی ہے, نہ کہ میٹیریل چیزوں میں. مولانا صاحب یہ بات کس حد تک صحیح ہے؟
ہاں بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے کہ مال وغیرہ جو ہے یہ تو ٹیسٹ کے لیے ہوتا ہے, وہ انعام کے طور پر نہیں ہوتا ہے. تو وہ تو ملے گا ملے گا آپ کو. دنیا آپ آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو سامان حیات دے گا, تبھی تو آپ اپنا امتحان دے سکیں گے. باقی جو رول ایک الگ چیز ہے, اس کو آپ دریافت کیجئے اور اس رول کو ادا کیجئے, وہاں پر آپ کو خصوصی ہیلپ ملے گی. یہ تو ایک الگ چیز ہے, جو سامان حیات ملتا ہے اپنے آپ کو امتحان دینے کے لیے, وہ ایک الگ چیز ہے. اور وہ ایک الگ چیز ہے کہ آپ اللہ کے نقشے کے مطابق جو رول آپ کو کرنا ہے اس رول کو دریافت کریں اور اس کے لیے آپ کوشش کریں. تو وہ ایک اور ہی نعمت ہے, ایک اور ہی انعام ہے, ایک اور ہی رحمت ہے. اس سے اس سے کوئی تعلق نہیں, دونوں چیزیں الگ الگ ہیں.
مولانا اگلا سوال ابھی پاکستان سے ہے, محمد سجاد نواز صاحب نے کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے حدیث میں کہا گیا ہے کہ لذتوں کو ڈھا دینے والی موت کو بہت زیادہ یاد کیا کرو. میرا سوال یہ ہے کہ موت کو کیسے یاد کیا جائے, اور رسول اللہ اور صحابہ موت کو کیسے یاد کرتے تھے, اس کے بارے میں بتائیں.
میں یاد کرنے کے معنی نہیں کہ موت 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 کیا جائے, یہ تو ریڈیکولس بات ہے. اگر آپ جسے اللہ 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 لوگ کرتے ہیں کچھ لوگ, ایسے آپ موت 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 کریں, یہ یاد کرنا نہیں ہے. یاد کرنے کا مطلب ہے کہ اس پر سوچنا, سوچتے رہنا. ڈیلی آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ مر رہے ہیں, نیوز میں خبریں آتی ہیں, میڈیا میں خبریں آتی ہیں, آپ کے محلے میں کوئی مرتا ہے, تو آپ سوچیے اس کو کہ مجھے بھی اسے مرنا ہے. تو یاد کے معنی یہاں سوچنے کے ہیں. تو موت کے واقعات جو ہیں ساری دنیا میں ہو رہے ہیں, ہر دن آپ کو کوئی نہ کوئی خبر ملتی ہے کسی کے مرنے کی, اس کو لے کر سوچیے کہ اسی طرح میں بھی مر جاؤں گا, ایک دن مر جاؤں گا, اور میں بھی اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جاؤں گا. تو جب آپ اس طرح سوچیں گے تو آپ کا بالکل بدل جائے گا سب کچھ, پیٹرن بدل جائے گا. جو پیٹرن آپ نے بنا رکھا ہے وہ بالکل بدل جائے گا, ایک اور ہی پیٹرن زندگی کا بنے گا. یہ مطلب ہے اس حدیث کا.
مولانا اگلا سوال بینگلور سے ہے. جنہوں نے سوال کیا انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا ہے. ان کا سوال اس طریقے سے ہے, مولانا ایک طرف آپ ہیں جو پیسفل اسلام کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف بوکو حرام جیسی تنظیمیں ہیں جو وائلنٹ اسلام کی تصویر پیش کر رہے ہیں. مولانا ہم لوگوں کو کیسے بتائیں کہ اسلام کی تصویر وائلنس میں نہیں ہے, اس کے بارے میں بتائیں.
بہت آسان ہے, آپ مجھے پوچھیں کہ بوکو حرام جو مارتا ہے لوگوں کو بم, تو کہاں قرآن میں لکھا ہوا کہ ایسا کرو, لڑکیوں کو ہاسٹیج بناؤ, بم مار کر تباہ کرو, یہ کہاں لکھا ہوا قرآن؟ قرآن میں تو دیکھیے آیت ہے کہ ایک شخص کو اگر تم نے مارا, ایک فرد کو, تو فکا نمک قطرہ ناسا جمیا, سارے مینکائنڈ کو مارنے کے برابر ہے. تو قرآن میں تو یہ تعلیم ہے. اور جو آدمی اپنے کو مومن سمجھے اس کے بارے میں قرآن میں آیا تھا کہ اگر تم مارو گے تو جہنم میں جاؤ گے. تو آپ یہ آیت دیکھ کر بتائیے. تو قرآن ایک ہمارے لیے اس اعتبار سے ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ہمارے لیے ایک پوائنٹ آف ریفرنس ہے کسی بات کو بتانے کے لیے. قرآن نہ ہوتا تو ہمارے پاس کوئی پوائنٹ آف ریفرنس نہ ہوتا. اب یہ تو ایکسیپٹڈ ہے کہ یہ قرآن خدا کی کتاب ہے, تو آپ ان کو بتائیے کہ دیکھو کہاں اس میں جو ہے وہ تو الٹا ہے. تم کو انسان کی جان کا احترام کرنا چاہیے, تم ان کو مار رہے ہو, الٹا کر رہے ہو, تو پکڑیا ہوگا. تو قرآن کی وہ آیت ہیں ان کو سنائیے جو ان کے خلاف جاتی ہیں اور جو پیس کی باتیں کرتی ہیں. اس پر ہم نے بہت لکھا ہے, آپ ہماری کتابوں کو پڑھیے.
مولانا اگلا سوال دلی سے کیا ہے جمیل اختر صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے کہ دین کی سیاسی تعبیر صحیح نہیں, دین کی فقہی تعبیر صحیح نہیں وغیرہ, تو دین کی سائنسی تعبیر کیوں صحیح ہو سکتی ہے جبکہ سائنسی نظریات بدلتے رہے ہیں؟
دیکھیے دین کی سیاسی تعبیر کا میں تو قائل ہوں نہیں, ان سے پوچھے جو دین کی سائنسی تعبیر کرنا چاہتے ہیں. میں نے کبھی نہیں کہا, میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ اسلام کا سائنٹیفک انٹرپریٹیشن کرنا ہے, سائنسی تعبیر کرنا ہے. سائنس یاد رکھے ہم کو ڈیٹا دیتی, ڈیٹا انٹرپریٹیشن نہیں دیتی ہے. انٹرپریٹیشن ایک الگ چیز ہے, ڈیٹا ایک چیز ہے. سائنس ہم کو ڈیٹا دیتی ہے جس سے ہم قرآن کی بہت سی آیتوں کو مزید تفصیل کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں. اور یہ میں اپنی کتابوں میں لکھا, اپنی کتاب پڑھ لیجیے کہ کس طرح سائنس کا ڈیٹا ہمارے لیے کرامت ہے. باقی سائنس یعنی سائنسی تعبیر اسلام کی, جو اس کا قائل ہو اسے پوچھے, میں تو اس کا قائل ہوں نہیں.
مولانا اگلا سوال رائے پور سے کیا ہے ادریس صاحب نے. انہوں نے ایک کامنٹ دیا ہے اور پھر سوال پوچھا ہے. کامنٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ ٹوڈیز لیکچر واز ویری انسپائرنگ اینڈ تھاٹ پرووکنگ. اور انہوں نے سوال میں لکھا ہے کہ منگولینز کانکرڈ عرب اینڈ لیٹر ایکسیپٹڈ اسلام, ہاؤ ڈڈ دس ہیپن؟ از دس آلسو این ایگزامپل دیٹ اسلام از ناٹ اسپریڈ بائی سورڈ بٹ بائی آئیڈیالوجی؟
دیکھیے ٹھیک اسی واقعے کے بارے میں ہٹری نے لکھا ہے کہ دا ریلیجن آف مسلمس ہیو کانکرڈ ویئر دیئر آرمز ہیڈ فیلڈ, کہ اس زمانے کے جو مسلمان تھے انہوں نے پہلے لڑنے کے کوشش کی. ابن تیمیہ نے باقاعدہ فتویٰ دیا لیکن کچھ ہوا نہیں, ان کی لڑائی سے کچھ ہوا نہیں. بات کو جو ہوا وہ یہ کہ قرآن کے ذریعے سے انہیں اسلام پھیلا اور ان کی میجارٹی نے اسلام قبول کر لیا. تو جہاد کے فتویٰ سے مسئلہ نہیں ختم ہوا تھا, تلوار کے اسلام استعمال سے مسئلہ نہیں ختم ہوا تھا, مسئلہ ختم کیا تھا قرآن نے. اسی کا تجزیہ کیا ہے اس نے ہٹی نے اپنی کتاب میں, اور یہاں یہ لفظ لکھا ہے کہ دا ریلیجن آف اسلام ہیو کانکرڈ ویئر دا آرمز ہیو فیلڈ. تو وہ واقعہ بھی اسی کی جو میں نے آج کہا اسی کے ایک مزید کنفرمیشن ہے اسی کا.
مولانا اگلا سوال مس نغمہ صدیقی نے کیا ہے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے کہ واٹ ڈو وی نیڈ ٹو ڈو ان آور سیلفز ٹو ریسیو گائیڈنس فرام دا قرآن.
کیا
واٹ ڈو وی نیڈ ٹو ڈو ان آور سیلفز ٹو ریسیو گائیڈنس فرام دا قرآن.
اس کو حدیث میں تعہد کہا گیا, تعہد کیجیے. تعہد کا مطلب ہوتا ہے یعنی اس سے اس کو آپ خوب اس کو اسٹڈی کرنا, اس پر سوچتے رہنا, مائنڈ میں بار بار اس کو ریوائو کرنا. جب آپ کریں گے تو باتیں کھلتی رہیں گی, باتیں کھلتی رہیں گی. تعہد کی ضرورت ہے. تعہد تعہد کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں کو, قرآن کے مضامین کو اپنے مائنڈ میں بار بار ریوائو کریں, سوچیں تدبر کریں. یہی طریقہ, کوئی دوسرا طریقہ نہیں.
مولانا اگلا سوال کیا ہے شاہ نواز ظفر صاحب نے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے کہ اسلام نے پیس اور آئیڈیالوجی کا ایک نیا پروسیس شروع کیا جس کا ریزلٹ بہت بعد کو آنا تھا. صحابہ نے وقت اور حالات کی وجہ سے ایک دوسرے سے جنگ کی, لیکن آج کا مسلمان اسلام کے اس نئے پروسیس کو سمجھ نہ سکا اور صحابہ کے وائلنس والے پہلو کو ہی فالو کرنے لگا. آج مسلمانوں کا طریقہ جنگ بالکل وہی ہے جو صحابہ کا تھا, لیکن آج حالات وہ نہیں ہیں جو صحابہ کے وقت میں تھے. اس اگنورنس کی وجہ سے آج مسلمان پیس کو دریافت نہ کر سکے. مولانا اس کی وضاحت کریں.
اس میں کتابیں جو لکھی گئی اس پورے دور میں بہت ہی غلط نمائندگی اس میں, جیسے اقبال کا شعر ہے کہ تیغوں کے سائے میں پل کر جمع ہوئے ہیں, خنجر ہلال کا ہے قومی نشہ ہمارا. تو اسی قسم کی کتابیں یہاں سے وہاں تک لکھی گئی ہیں, ساری آج بھی لکھی جا رہی ہیں, جس میں جہاد کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, لڑائی کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. ابھی مسلمانوں کا مزاج ہے کہ ٹکراؤ کی باتیں کیجیے تو بہت بھیڑ اکٹھا ہو جائے گی, ابھی بھی مزاج ہے. تو یہ غلط نمائندگی جو کی ہے مسلمانوں نے اس کا نتیجہ ہے. تو ہم کو لوٹنا ہوگا پیچھے کی طرف. ایک محدث نے بہت صحیح کہا تھا کہ لن یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها. اس امت کے بعد کے لوگوں کا معاملہ بھی اسی طریقے سے درست ہوگا جیسے شروع کے لوگوں کا معاملہ درست ہوا تھا. تو یہ بیچ میں جو قتال اور بادشاہت اور امپائر اور جنگ ہے, یہ سب جو چلتا رہا, اس سے پیچھے ہٹیے, پیچھے ہٹیے, پیچھے ہٹیے, اور وہاں جائیے جہاں رسول اللہ نے پیسفل طریقے سے توحید کا کام کیا تھا. اس ماڈل کو اپنائیے, پولیٹیکل ماڈل کو چھوڑیے, اس ماڈل کو اپنائیے. اسی سے یعنی معاملہ درست ہو گئے.
مولانا اگلا سوال دلی سے کیا ہے انس صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا سم پیپل ریڈ قرآن ود اٹس میننگ اینڈ تفسیر بٹ دے ڈو ناٹ گیٹ اینی تھنگ فرام اٹ ایز گائیڈنس, وائی از دس سو؟
ابھی میں کہہ سکتا ہوں کہ بار بار پڑھا جائے, بار بار پڑھا جائے, اور جو سپورٹنگ لٹریچر ہے وہی پڑھا جائے. دیکھیں صرف قرآن کا ترجمہ پڑھنا کافی نہیں ہے, سپورٹنگ لٹریچر بھی ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کو پڑھایا جائے, دونوں ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. جیسے ہمارے سے ترجمے چھپ رہے ہیں ہر زبان میں, تو وہ تبلیغ عام کے لیے بہت اچھا کام ہے, لیکن ساتھ ساتھ ضروری کا سپورٹڈ لٹریچر جو ہے ہمارے یہاں سے اس کو بھی لوگوں کو دیا جائے, تب جا کر اس کا صحیح انداز میں وہ سمجھ پائیں گے قرآن کو.
مولانا اگلا سوال بنگلور سے ہے, فصیح اللہ صاحب نے کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا حدیث میں رسول اللہ کے حوالے سے ایسی عجیب باتیں آئی ہیں جسے سنتے ہی لگتا ہے کہ رسول اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا. اگر ہم اس طرح کی حدیث کو نہیں مانتے ہیں تو علماء ہم کو منکرین حدیث سمجھ لیتے ہیں. مولانا ایک اصول بتائیں کہ ہم سمجھ سکیں کہ صحیح حدیث کیا ہے. علماء صرف سند کی حدیث کی صحت کو جانتے ہیں, ہم ٹیکسٹ کی صحت کو کیسے جانیں, اس کے بارے میں بتائیں.
نہیں, آپ نے صحیح علماء کی صحیح نمائندگی نہیں کی ہے, یہ میرے دیکھ درست نہیں ہے بات. اور حدیث کی اہمیت بلا شبہ بہت ہی زیادہ ہے دین میں, حدیث کے بغیر دین ہی نہیں ہوگا. تو اس سلسلے میں میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ ہمارا جو پرچہ ہے دسمبر کا جو حدیثی پر تھا وہ اس کو آپ پڑھیے. دسمبر 2013 کا جو ہمارا ماہنامہ رسالہ ہے وہ سارا کا سارا حدیث پر ہے. اب حدیثی پر ایک اور ہم نے تیار کیا ہے, وہ بھی ایک پورا ایک شمارہ ہے, وہ بھی چھپے گا ایک دو مہینے میں, اس کو پڑھیے. آپ نے جو علماء کے بارے میں کہا ہے وہ صحیح میں نہیں سمجھتا اس کو, یہ غلط فہمی کی بات ہے. پھر بھی اس مسئلے کی وضاحت کے لیے آپ ہمارے یہ دونوں شمارے رسالے کے پڑھیے.
مولانا یہ کامنٹ آیا ہے ڈاکٹر فریدہ خانم کا دلی سے, اور وہ چاہتی ہیں کہ آپ اس پہ کہیں اپنی بات. ان کا کامنٹ اس طریقے سے ہے کہ مسلمز آف ٹوڈے آر ناٹ فالوئنگ صحابہ ماڈل. صحابہ ڈڈ ناٹ کمٹ اگریشن, دے فاٹ ان سیلف ڈیفینس. صحابہ ڈڈ ناٹ فائٹ فار ورلڈلی انٹرسٹ لائک پوزیشن آف سم لینڈ ایٹسیٹرا. They were engaged in dawa work peacefully. Only at times they had to do battle in self-defense under the command of their ruler. They never indulged in guerrilla war.
صحیح, بالکل صحیح, 100% صحیح, 100% صحیح بات ہے, بالکل صحیح.
مولانا یہ آخری سوال ہے جو نصیب انصاری صاحب نے کیا ہے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے کہ Once I was discussing with my family members about my reading of Quran in Hindi. I like reading Hindi Quran with the commentary. However, they told me that I should read it in Arabic only if I want the sawab. Mulana, I would want to know your comment on this.
نہیں, بالکل غلط بات ہے. سواب کے لیے نہیں ہے قرآن, ہوتا رہنمائی کے لیے قرآن ہے. یہ تصوری بالکل غلط ہے کہ ثواب کے لیے قرآن پڑھو. قرآن پڑھا جاتا ہے گائیڈنس لینے کے لیے. یہ سرتاسر بالکل بیس لیس بات ہے ثواب کے لیے قرآن پڑھا جاتا ہے, نہیں گائیڈنس لینے کے لیے. آپ ٹھیک کرتے ہیں اور قرآن کو خوب پڑھیے, اس میں ڈیوائن گائیڈنس تلاش کیجیے, اور ثواب کا نظریہ جو خود مسلمانوں نے گڑھ لیا اس کا کوئی اصل نہیں ہے.
اوکے, وی ول اینڈ دس سیشن ناؤ.